سورة الحشر، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض. سورة حديد اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف، وہاں تک سبح لله ما في السماوات والارض، یہاں ما فی کا اضافہ. تصدیق کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں، گویا کہ ایمفسس بڑھ گیا. باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے، وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، کمال حکمت والا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. اس میں اب یہ غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہو رہا ہے. تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا. سب سے پہلے خلافت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، وہ بنو قینقاع نے کی تھی. انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرارتی کی، تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا. دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نذیر. غزوہ احد کے بعد، سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں ان کا واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے بڑی رشتہ دوانی شروع کی، قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے، ہم تو ہماری جان جیتنے آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے. لہذا یہ ساری رشتہ دوانی ہو رہی تھی. ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات کے گفتگو کرنی ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے ندی کے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پاس یہ پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دے. یہ ساری ان کی طرح سے رشتہ دوانیاں ہو رہی تھیں. اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اقدام کیا. ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا. 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا. ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے. بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہاں سے لے جا سکے. کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے، کیوار بھی لے جائیں، وہ جو اوپر کلیے لگی رہی ہے وہی لے جائیں، یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا، جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر. اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. یہ بنی نذیر کا معاملہ ہے. وہ لذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس پہ نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت. یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی. ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں پہلے کو، بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. مسلمانوں کو قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر ابھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن یہ کہ اول الحشر، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کے یہاں سے نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھڑے جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں تو ایک جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے. تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا. ماں زرن تمہارا ہو جائے، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے. وہ زنو، اور ان کا بھی ایک یقین تھا، اللہ مان یا تو ہوں رسول ہوں، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ ہے، اللہ سے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. وہ قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب جو ہے وہ ڈال دیا. یخربون بیوتہم، دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تقریب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, کوئی چوہار نکالنے کو, کوئی سنگی نکالنے کو, کوئی چوکٹ نکالنے کو, کوئی اور اوپر جو ہے کڑیاں اور شہتیر لے جانے کے لیے. یہ خربون میوتہم بیعیدیہم, اپنے ہاتھوں سے بھی تقریب ہو رہی ہے, وعیدی مومنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی. فاعتبروا یا اولی الابصار, تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی, جب تم رہ گئے ہو, ایک رہ گیا, عبرت حاصل کرو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء, اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ ذکر دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا, لعذبهم في الدنيا, تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں, ولهم في الآخرة عذاب النار, آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی, ضد کی. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب, اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے کا جدن زندہ کرے, اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کس لے, تو تم سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او تركتم موہا قائمۃ علی اصولہا, جو بھی تم نے لینا, یہ خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا, ان کے جو یہ گڑھیاں تھی, ان کے جو مکان تھے, حویلیاں تھیں, ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑھ کی جیسے لگی ہوئی تھی, ایک طرح کی فصیح کھجوروں کا درخت جلے, تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے, اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے تو کھلی جگہ چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا, اسکینڈل بنا دیا, دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف اس کا جواب عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا. ما قطعتم من لینۃ او تركتموها, تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں, قائمۃ علی اصولہا, جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی, فبإذن اللہ, یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا وہ یقین اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے. ما قطعتم من لینۃ او تركتموها قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین, اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے. اب اس سورہ مبارکہ کا یہ اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے, فے کا مال. مال غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے, اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا. خود اس میں ہے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ابن سبی اور مسافر کے لیے, چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا, اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ, اور جو پیدل ہوں گے ان میں اکیلا. یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لہذا یہ مال فے ہے, یہ غنیمت نہیں ہے, یہ مال فے ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے. گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا, سوائے سے بھی جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے وہ الگ بات ہے. وما افا اللہ علی رسولہ, اور جو مال سے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے, منہم ان سے یعنی بنو نضیر سے, فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب, تو دیکھو اے مسلمانوں, تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, یہ تو اللہ کی حکمت ہے, مشیت ہے, اس کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا, تو تمہیں کچھ جنگ کرنے کی نوبت کیس نہیں آئی, لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے. تو اللہ علیہ کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر تھے. اب یہ حکم آ رہا ہے, ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى, جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے, فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, اس کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ اللہ اس کا رسول, اس سے مراد اسلامی ریاست, پھر رسول کے اپنے اخراجات, اپنی ازواج مطہرات کا نان نفقہ, اپنا ذمہ داریاں ہیں معاشرتی, پھر رسول کے قرابت دار, ظاہر بات ہے ذی القربى جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں, ان کے ساتھ اس میں سلوک ہوتا ہے, تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہیں, اور رسول کا کوئی اور ذریعہ ماسک ہے نہیں, وہی یتامہ و المساکین اب اپنی سبھی, باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں, فقراء ہیں, غریب ہیں, اور ان کے لیے محتاج ہیں, کہ یقون دور رقم میں نے لگنی آئے ان کو. اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹو سے مقصد کیا ہے, کیلا یقونا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چلتا لگاتی رہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے, جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے, اب ان کو دونوں دونوں حصے مل جاتے سارے مال میں سے, تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی تھے, کچھ مرفع الحال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے, انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے, اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے, وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے اضافے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر, اس کی گرمی سے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اس سے مستفید ہوں. کہ لا یکون دولتم بین الانبیاء منکم, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت, یہ سرمایہ, یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کر ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی. گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز میں گردش تو کی, لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی گھر چلی گئی. یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر, پوری کے اندر جو ہے گردش ہو رہی ہے, گردش ہے بھی ادھر ان کے مابے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو, سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو, تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے, اتنی عدم مساوات ہے, وہ ختم ہو. وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں, وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا, وہ تو فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا, لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے, اس میں بھی فرق تو ہوگا. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف کو احتیاط ہی احتیاط بڑھتی چلی جائے, بھوک ہو احتیاط ہو, جس کے لیے بھی یہاں تک فرمایا حضور نے قادر فقر اور یقینا کفرا, فقر جو ہے احتیاط وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی, اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں, جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے, نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی, بدماشیاں ہوں گی. دوسری طرف عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے, وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر کھول دینے والی جو ہے مصیبت کر کے بھی بمس کی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے, ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے. جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں, بدماشیاں ہیں, ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے الگ الگ ہیں, نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے, اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں. کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکے دور بنی ہوئی ہے, ایک اس پکے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک بل, اور دوسری طرف اسی کوئی اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے, کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے, کوئی چوکیدار ہے, کوئی مالی ہے, اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا, اس لیے کچھ نہیں اس کے پاس. تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی. انما یرید الشیطان یوقیع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان سے چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے, وہ پیدا ہو رہے ہیں. دوسری طرف فقر ہے, قادر فقر و یقول کفرا, تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یقول دور رقم بین الانبیاء منکم, نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی, اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا, اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا, توقع میں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا, تو فوری طور پر یہ سمجھ آخر انسان تھے, فرشتے تو نہیں تھے نا, تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا, شوق پہنچا ہوگا. لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایمان کو ان کے لیے اپیل کیا جا رہا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ, دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. فتق اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, ان اللہ سمیع العقاب, اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے.
للفقراء، اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فخر لازم کیا ہوا ہے، رسول نے تو اپنی بیویوں کے نان نفقہ بڑھانے کی بجائے ایگا کر لیا تھا، سورہ احزاب میں ہم سب پر آئے ہیں، رسول نے کس کو دے گا؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم، وہ مہاجر جو تندست ہیں، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اموالہم اور اپنے اموال سے انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا، جب کہ فضل من اللہ ورضوانہ، وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں، بلے یعلم اللہ من ینصره ورسوله بالغیب، اب پڑھ چکے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، تو یہ لوگ جو ہیں جان ہتھیلوں پر رکھ کر آ گئے، بچے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے مال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس میں سے مالک ہے جیسے ان کا حصہ ہوا، میری فقراء مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یقیناً وہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا، صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کے پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے، یعنی ان کے آنے سے پہلے، یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا، وہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جن کے دلوں میں ایمان تھا، یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے قطعاً ذرا نہیں محسوس کیا کہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں، ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا، یہ حبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت، کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے، انہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرابر کیا ہے، یہ جیسا کہ میں نے کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو غیر، اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ سارا مال طے ہے، یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں، تو آخر فوری طور پر تو دھکا سا لگا ہوگا، یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشخی کے لیے، تسکین کے لیے، ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ والذین تمموا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، ہجرت کر کے ان کے ہاں آ گئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور انہیں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، وَيُسَوُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو، یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے، وہ میری غریب بھی تھے، لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تندرست ہو، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے، ایثار جو ہے اس کو معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا، کسی کو مقدم رکھنا، یوں سرون آلہ انکو سے ہی بڑا اتارنا بھی ان کا کہا تھا، اپنے اوپر ان کو تنگی دے رہے ہیں، اگر کہ ان کے اپنے ہاں بھی تندرستی ہے، ہاں ہو ان کے ہاں تندرستی، وہ من یوں کا شوہ حلف کہیں پولا کہم المفلحون، اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے تو جو فلاح پانے والے، یہ تنظیم و تشریق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال خی سے ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا، الا یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ بنو ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ ہے، بہت عظیم آیت اس طرح سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ ہو، ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر جبکہ خاصا اختلاف بھی اس وقت پیدا ہو گیا تھا، پہلے وہ موقع سمجھ لیجیے، جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو فرٹائل پوزیشن کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت خیر علاقہ، درمیان میں تو اگر کہ عراق کے اور شام کے ایک بڑا پھیرا ہے، لیکن پوزیشن فاتا ہی ہے، بہت فرٹائل، اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند ہزار. اور اس کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے, ایک بٹا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے, چار بٹا پانچ ہمارے اندر تقسیم کر دی. اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی, پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے لیے. اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے, تقسیم کر دیجیے انہیں, مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں, لونیاں آتی تھی تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فی شمار ہوگا, مال غنیمت نہیں. مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی, جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئی, زرہیں ہیں اور سامان ہے, یا بھیڑیں بکریاں ہیں ان کے بھی راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں, گھوڑے ہیں اونٹ ہیں, یا وہاں جو پی او ڈبلیو ہوں گے جو وہاں گرفتار ہوں گے جو لڑنے والے, یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ خریدے بنائی جائیں گی, تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے. لیکن پورا ملک, اب جنگ تو ایک ہوئی ہے, ہامل کی جنگ ہوئی یا فلم کسی اور کی جنگ ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں تم پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا. ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا, اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس پر سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں خریدے جگائیں کریں. اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فی کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما فا اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول وللقربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم, اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو, والذین جاؤوا من بعدہم, جو اور بعد میں آئیں گے. اب جو ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے سنگ ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا, اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے, اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ خالی نہیں. یہ بیت المال کے حصہ کی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں, تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو, کلیکٹو اوورشپ آف دی ہول مسلم امت, تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نقل و اشاعت, اس کا ایک مکمل نظام, اور جو ہماری حدیں ہیں وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا, اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا, اس کے لیے مسلسل جو ہے آمد بھی چاہیے, اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی وجہ سے, کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہے والذین جاؤوا من بعدہم, وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس کے اندر حق ہے. اس آیت کو اس نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا, ان کا نہیں یہ مال غنیمت ہے, تفصیل کیجیے. پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا, اس میں کچھ اوس کے کچھ انصار اور کچھ جو ہے خلرت کیے, ان کو ایک کمیشن بنایا گیا, انہوں نے غور کیا, سب کی بات سنی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر سے اجماع ہو گیا. اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں, ایک اراضی اسری, ایک اراضی خراجی. اسری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھرے ایمان لے آئے, جیسے مدینے کے لوگ. حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو, تو وہاں کی زمینیں ان کے قبضے میں رہیں. اسری زمین اب قبضے میں ہوتی ہے, ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی, اس میں سے اسر ہوگا پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ. یہ زمینیں تو جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے ڈر بھر کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک, اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں, وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اتحاد کے نتیجے میں وجود میں آیا. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ. یہ کسی انفرادی ملکیت نہیں. جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بطور شمشیر طاقت کے ساتھ, اس کی زمینیں خراجی ہیں, اس بھی نہیں ہے, یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے, انفرادی نہیں ہے. اب مسلمان ہو چاہے تو وہاں پر, چاہے وہ مجوسی سے یا ہندو ہو, کوئی ہو, وہ کاف کریں گے, لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں. کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے. اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین. اور پچھلی صدی کا تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں, یہاں کوئی اصلی زمین نہیں ہے, کوئی زمین ملکیت ہی نہیں, کسی کو ملکیت نہیں ہو, سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر, محدث, بہت بڑے صوفی, بہت بڑے مفتی, ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری, انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر رکھا, لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا, تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوخ کیا. تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ بن ہو, وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی کا رسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. وہ فقہ کی تعلیم ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. مالا بدہ بن ہو, اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اچھلی ہے ہی نہیں, لہٰذا میں اصل کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں. خام کا طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے, جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے اس لیے سب خرابی ہے. خرابی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست سے اراضی ہو سکتا ہے, ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جاتی ہے. ملکیت ہی نہیں ہے ان کی, یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی, کسی اور نے دے دی, ان کی ملکیت نہیں ہے. یہ خرابی زمینیں خرابی رہیں گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے. وَلَذِينَ دَعَوْا مِن بَعْدِهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے, ہم سے پہلے تھے. فَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا, اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر, غِلًّا, کوئی بھی کدورت, کوئی بھی بیس, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کے لیے صاحب ایمان ہو. رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون صدق الله العظيم. غزوہ بنی نضیر میں جو بھی رول و کردار تھا یہود کا, تو ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے. ساتھ ہی یہ کہ بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں, وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکوع میں, اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. الم تر الى الذين نافقوا, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں, جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے گوا لیے ہیں. یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل کتاب, وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. ان کے بھائی تھے, دوست تھے, ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے, وہ کفر پر اڑے رہے. ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم, دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے, اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. میں نے ٹھیک ہے, ہم ایمان تو لے آئے ہیں, مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر, لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے, تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے, اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم, اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا لا ينصرونهم, اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَا نَصَرُهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے, پیچھے دکھا دیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی. یعنی اگر ان میں جمع مرضی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی تو نہ بن گئے ہوتے. ایمان لائے تھے, اگر ہمت ہوتی ان میں, کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی, کوئی غیرت اور حمیت ہوتی, کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا, کہ یہ ہر سے وعدہ بات, پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو ہے نہ ایمان کرا. بوجھے ہونے کی وجہ سے دفاق پیدا ہوا ہے ان میں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمن لڑ جائیں گے, ہر ایک سے لڑ جائیں گے, تو یہ سب جھوٹ ہے. اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سلسلہ کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا, تو پھر یہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا, میدان چھوڑ جائے گا, اور یہ تصویر دکھا دے گا. لعلکم اشد رحمۃ فی صدورہم من اللہ, مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے. یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے. ذالک کبھی انہم قوم لا یفقہون, اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں. اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے, علم حقیقی حاصل ہو جائے, پھر آدمی جان دے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے, کسی وقت نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا, یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر. الا فی قرى محصنۃ, مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہو, جن کی فصیلیں کھڑی ہو, مضبوط ہوں, ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے. اور بھی برائے جدر, یا دیواروں کے پیچھے سے. باسہم بینہم شدید, ان کے آپس کا جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے. اگر تو خلوص اور اخلاص کسی بے شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا, اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی, یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے نفاق کا جزو لا ینفق ہے, اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا. تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں, اکٹھے ہیں, ان کا متحدہ بہار ہے, جب سے دل کے دل پھٹے ہیں. ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ بہار, چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا, اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے, جو کہ لیڈر جو ہے وہ علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے دبانے نہیں پہنچتے تھے. متحدہ بہار تھا وہ, اتحاد کیسا تھا, وہی بات. بات تو ہم بیٹھ ہوں شدید, ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہے وہ بہت شدید ہیں, ان کی آپس کی دشمنی ہے, تو دور رکھے تینے. کاسم ہوں جمی, تم سمجھتے ہو کہ جمع ہے, اکٹھے ہیں, بقولی بہم شتا, دن پھٹے ہوئے. راج کبھی ان قوم نہ یا پھر یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. کمسل نظیر ان قبل ہی قریب راکو ابالا امرحیم, جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں, یعنی بنو قینقاع. سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا, پھر یہ بنی نجیب کا ہوا, پھر پانچویں سال میں غزوہ احزاب کے زمینے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا. ولہم عذاب العلیم, ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. کم اخل شیطان, یا پھر مثال ہے شیطان کی, اس قال الانسان کفر, جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر, فلما کفر, اور جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین, وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے. فکان عاقبت ہما ان ہما فنار خالدین فیہا, تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی, دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ. جیسا کہ سورہ طاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا, اس گناہ گار کافر اور مشرک کا جو قریب ہوگا, وہ جب لے کر آئے گا, حاضر کرے گا, کالا قریب ہوں آگا ماں لگ حقیق, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو, القیافی جہنم کل کفار حمید, تو وہ کیا کہے گا, ربنا ما اطعیته ولکن کان فی ضلال بعید, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی فقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے سورہ حشر کا, یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ سے, یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے, یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے. اس کے لیے ایک حقیقت سمجھ لیجیے, قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں, البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک غیر کو بھی زیادہ اہمیت ہے. بعض مقامات حکمت کے ہیں, بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں, بعض مقامات وہ ہیں جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں, بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں, بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں, ایمان کیا ہے. اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں. اب یہ جو تین یا چار آیتیں ہیں, سات آیتیں ہیں اس رکوع کی, تیسرے رکوع کی, اس میں فلسفہ, تصوف, پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حدید کی تھی کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے, جن میں میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا, میرے کیسز میں ہے, تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں. قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا منصب 16 اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں, 8 اسماء ایک آیت میں, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے لے جائے. اللہ کا تقویٰ اور آخرت کا حساب کل کے لیے کیا ہے, باقدمت یہ غد, یہ بڑی کل ہے. ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی, بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باق بعد الموت کے بعد آنے والی ہے, بڑی کل ہے. اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آپ, کیا سامان ہے, کیا سوچا ہے, کیا تم نے کمائی ہے, جو جمع کرائی ہے, وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے, انٹیریئر بینک ہے اس کائنات کا, اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جمع کرایا. اور دیکھیے دو مرتبہ ایک آیت میں وسط اللہ, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف. لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک سے ایسا خوف ہوتا ہے, ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف, ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے, وہ محبت کے تحت ہوتا ہے. میرے والد جو ناراضمہ ہو جائے, میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجبور نہ کرنا چاہوں, وہ مایوس نہ ہو جائیں گے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, یہ خوف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یقیناً جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے. سید نذیر نیازی نے ہمارے یہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا, ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ, کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی دیر گولیاں ہوتی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ فلاں نسخے سے آپ نے خود کر لیا ہے, فلاں سے کر لیا ہے, آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ ساری مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے. تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا, پینسل کاپی لے کر گیا, تو میں گیا کہ میں ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ, تو ایک مجھ پر وہ فلسفی پڑھ گئی. پھر کہا کہ ذرا کھولو پورا حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سوچ. دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. فانساهم انفسهم, یہ کیا معنی ہے؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو, اپنے جسم میں کوئی تھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا, کس کس سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں, وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں, اس کے تقاضوں سے غافل نہیں, اس کی اپکیپ, اس کی مینٹیننس, اس کی ریئر اینڈ کیئر کو درست رہنا, کسی کس سے غافل نہیں. معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا. فانساہم ذکر اللہ, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے, اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان. اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سیولائزیشن کا, کہ انسان میرا حیوان ہے, اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈارون کے نظریہ اتفاق ہے. حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے, اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا. گدھا ذرا کوٹ قسم کا ہے, ذرا گٹیا رس قسم کا جانور ہے, اور ذرا گھوڑا فائنڈ ہے, ریفائنڈ ہے, کمکرت والا ہے. باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے, اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں ہے. کوئی فرق نہیں, وہی موٹیو جو ان کے ہیں وہی موٹیو ان کے ہیں, سارے وہی موٹیو. سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے. جو محرکات عمل ہیں انسان کے وہی ہے حیوان کے, کوئی اور نہیں. یہ ہے اصل میں اس دور کا دنیا, اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس نے پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ. اب کیا رہ گئے تم؟ میرے حیوان. تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنیشد کا جملہ سنایا ہے, مین از اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل سیز وچ انکمپاسز ہز ریئل سیلف. ریئل سیلف تو میری انا ہے, میری خودی ہے. اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے, کس ہے کے لیے؟ وہ جو روح ہے میرے اندر ہے, دور تجلی بھی اسی خاتم تنہا غافل تو میرا صاحب ابراک نہیں کے نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاتمہ شرار زندگی. لیکن اس سے غافل, جب اس سے غافل حیوان رہ گئے. جب حیوان رہ گئے اولئکہم الفاسقون, تو حیوان کے لیے تو کوئی مارل لا ہے. اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا وہ سارا اسی کو دیکھ کر ساری دلیل یہاں چلاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگا دی ہیں. بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا؟ نیوڈس کلب سے اگر پوچھے تو صحیح حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا کہ انسان نے خافت کو لوگ جاتا ہے؟ ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی, انہیں کو مقاصد کا یہ ہے. انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے, جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا آدمی زیادہ کلفا معلوم ہے, فرشتہ فرشتہ وز ہے وہاں. یہ جو انسان ہے آدم زاد, یہ ایک معجون مرکب ہے, اس میں فرشتہ بھی. فرشتے کہتے ہیں گوندنے کو, آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ, یکجان کرتے ہیں. وز فرشتہ فرشتہ وز ہے وہاں, اس میں فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے, دونوں گنے ہوئے. فرشتہ ہے روح عالم امر کی شے, اور وہ روح سے پیدا کیا. روح بھی روح عالم امر کی شے, یہ سلون سلی روح خود روح میں امر ربی, یہ بھی روح سے پیدا کی گئی. نقطۂ دوری یہی ہے. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون, یقینا جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر.
اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں, عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت,
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا,
متصدعا پھٹ جاتا,
من خشية الله اللہ کے خوف.
میں نے شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے.
قرآن ایز سچ, قرآن کی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے, ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے, دو چیزیں جدا ہیں. ایک ہی نفس ہی وہ کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, ایک اس کا فائدہ کیا ہے, افادیت کیا ہے. افادیت پر مسلم آیت ہو چکے, لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی,
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
لیکن قرآن کی نفس ہی, اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا. اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں, سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے, رب ارنی انظر الیک, اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإذا استقر مکانہ فسوف ترانی,
ذرا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے,
اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے.
فلما تجلى ربه للجبل,
جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو, ایک جلوہ, ایک تجلی,
تجلیتا ہے
روشنی, ایک نور, اس نور کا جو اللہ نے تعالیٰ نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر,
الہ دکن و خر موسا کہے گا,
وہ ریزا ریزا ہو گیا,
اور تجلی باری تعالیٰ, ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے.
اب نوٹ کیجئے, یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے. فرق کیا ہے,
وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی,
یہ تجلی صفات ہے.
کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے,
کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے,
اس کی بھی تاثیر وہی ہے
جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر.
اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے,
فاش گویم آنکھ در دل مجمرف,
میں صاف ہی کھول کے بیان کر دوں کہ میرے دل میں مجمر ہے, چکی ہوئی بات ہے,
ان کتابیں نیز چیزیں بھی غرض,
یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب نے کچھ اور کیا ہے,
مثل حق تنہا و ہم پیدا کی,
آج ہم نے وہ آیت نہیں پڑھ لی,
الظاہر والباطن, اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے,
تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے, اسی طرح
مثل حق تنہا و ہم پیدا کی,
یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامنے بھی ہے.
اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں,
لا یمسہ الا المطہرون,
جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کے حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا,
چھلکوں تک رہے گا,
ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں, ویدا نہیں ہوگا اس کے پاس.
ناج قرآن بنگا برداشت سے اس سخاں پہ سے سزا انداز سے
مقصد نہیں پہنچ سکتا.
وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ
کہ تجلی صفات باری تعالی
صفت ہے کلام کی,
اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعقد ہو جاتی ہے.
کوئی شخص ہے, کوئی بٹیارن ہے, کوئی اور ہے, مرمولیا ہے,
اب ان کی اپنی زبان ہے, ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتا چل جائے گا کون بول رہا ہے کون بول رہی ہے,
اس لیے پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا, ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, سب واضح ہو جائے گا.
سانس بازی رات پایا
تو اللہ کا سلام ہے,
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله,
فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں. اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں چھ تھی. صفات، صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه ہی و صفات ہی بقبل کے زمین احکام. تو اسماء اور صفات، صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھ آیات یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے. کیونکہ سلام، کیونکہ دروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونٹی جو سب سے نمایاں شے ہوتی. اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے. اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ کی کرائی تھی آپ کو سورہ حدید میں، واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور صحیح نہیں. چار اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حل جواب نہیں. اور آٹھ اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، کوئی حل جواب نہیں. وهو العزیز الحکیم، یعنی هو العزیز والحکیم نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بلک وقت موجود ہیں. واو میں تو نہایت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراکی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، نحال عقلی ہے. ظاہر و باطن ایک وقت نہیں ہو سکتے، میرا ظاہر میرا باطن ایک وقت میں موجود ہے. قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے وہاں واو لایا گیا، اول والآخر والظاہر والباطن. بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو الله الذي لا اله الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں. وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے. جو اسماء ننانوے گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ نام ہے اللہ. اور میں اکثر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں. اس کتے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا. جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی غریب کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی ہے ہماری آنکھ سے. غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے. لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے بتا دی تھی، هو الله الذي لا اله الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الملک، بادشاہ حقیقی. القدوس، پاک. السلام، سلامتی اور صالح، ہر اعتبار سے صالح، کوئی اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک. المومن، امن دینے والا، امان دینے والا. المہیمن، پناہ میں دینے والا. العزیز، زبردست، مطلق الاعلان، جس کی اتھارٹی ایبسولیوٹ ہے. الجبار، دباؤ رکھنے والا. المتکبر، عظمت والا، بڑائی والا. یہ آٹھ نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ اب تین نام اور آ گئے، الخالق الباری المصور، ان میں خاص لفظ ہے خلق. اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. بڑھئی نے میز بنانی ہے، اس کے ذہن میں بیس کا نقشہ پہلے بن چکا ہے. کرسی بنانی، کرسی کا نقشہ بن چکا ہے، یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے. پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں، وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے، لے آتا ہے. پھر اس کی تصویر، فنیشنگ تکلیف، اس کو رنگ روغن، یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں. اللہ نے تخلیق فرمائی، پھر اس کو ظاہر کیا، آدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا. باری بڑا کہتے ظاہر کرنے والا، من قبل ان نبرآہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآہا، سورہ حدید میں آج پڑھ چکے ہیں. وہی ہے الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح له ما فی السماوات والارض، یہاں نوٹ کر لیجیے، یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض نہیں ہے، یسبح له ما فی السماوات والارض. سورہ حدیث کے شروع میں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور پھر دو مرتبہ آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ کے شروع میں بھی، سورہ تغابن کے شروع میں بھی. وہو العزیز الحکیم، دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے، شروع بھی ہوئی تصویر کے ساتھ، اختتام بھی تصویر کے ساتھ. شروع میں بھی العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا، آخر میں بھی العزیز الحکیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.